سورة البقرہ کی آیت نمبر 104 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. سورہ البقرہ آیت نمبر 104 ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ادب اور احترام کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہود نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور کچھ بے ادبی بھی کرتے، بد کلامی بھی کرتے، اس کے تناظر میں ایمان والوں کو ایک بہت اہم ہدایت عطا کی جا رہی ہے. ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقول راعنا، راعنا مت کہو، وقول انظرنا بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور توجہ سے سنو. اب پس منظر کیا ہے؟ یہود آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہوتے، یہ آتے اور کوئی بات کا معاملہ ہوتا تو یہ کہتے کہ دہرانے کے لیے، بات سمجھ نہیں آئی دہرانے کے لیے انسان ریکویسٹ کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو یہ کہتے تھے راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہماری رعایت کیجئے. تو صحابہ کرام بھی لفظ استعمال کر رہے تھے، جب ضرورت ہوتی تو آپ سے درخواست کرتے راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، کچھ بات کو دہرا دیجئے. لیکن یہود اس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طرح یہ الفاظ سے کھیلتے تھے معاذ اللہ. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ کہو انظرنا، نظر کرم فرمائیے، بڑا پیارا لفظ ہے، واسمعوا اور سنو، یہاں مراد ہے توجہ سے سنو. رسول اللہ کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا ادب ملحوظ رکھو کہ ساری باتیں توجہ سے سنو تاکہ کسی بات کو دہرانے کی، درخواست کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ایک بات. دوسری بات، ایک ایسا لفظ دیٹ کین بی پلیڈ ود، ایک ایسا لفظ جس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا تھا، کچھ بدلا جا سکتا تھا. رب نے کہا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، ان راعنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو. اس سے رسول اللہ علیہ السلام کے ادب اور احترام کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا انداز کہ جو غیر مناسب ہو، وہ انداز یا وہ لفظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں. ہمارے اس دور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بھی احتیاطیاں ہو رہی ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کی نگیشن کی. جہاں تک رسول اللہ علیہ السلام کی نعت شریف کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، اللہ اپنے رسول کی توصیف بیان کرتا ہے تو ایمان والے کیوں نہ کریں، لیکن اس میں اشعار ایسے نہ ہو کہ جس میں کوئی بازاری قسم کے الفاظ و معاذ اللہ، وہ جو عشق و محبت کی داستانوں کے ناپاک معاملات ہیں، اس طرح کا کوئی انداز اللہ کے پیغمبر کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بات بھی غلط ہے. گانوں کی طرز پر نعت پیش کی جا رہی ہو، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ پیش کی جا رہی ہو، یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور مزید کیا ہے، جب ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو ادب سے نام لیں. یہ بات اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگا بھائی؟ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا وقت لگا؟ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو یہ ادب اور احترام قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. وقول انظرنا اور انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، مراد توجہ سے سنو. وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اور مشرکین نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. واللہ یختص برحمته من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی نبوت سے سرفراز فرمائے، یہ اللہ کے فیصلے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے، ذرا حساس نوعیت کا مسئلہ، ناسخ اور منسوخ، ابروگیشن کا معاملہ. یعنی قرآن حکیم میں کچھ احکامات اولاً آئے اور بعد میں اس کے بجائے پھر دیگر احکامات عطا کیے گئے، تو بعد میں آنے والا حکم ناسخ ابروگیٹنگ ہوتا ہے، اور جو پچھلا حکم تھا وہ ابروگیٹڈ ہوتا ہے، منسوخ ہوتا ہے. یہ ناسخ منسوخ تورات میں اور قرآن میں بھی ہے. یہ تورات میں کچھ احکامات تھے، اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی نیا حکم عطا ہو گیا، اور خود قرآن میں بھی ہے کہ پہلے ایک حکم عطا ہوا اور بعد میں دوسرا حکم اس کے بعد عطا ہوا. وہ ایک دو مثالیں آئیں گی تو میں عرض کر دوں گا کہ یہ حکم اب منسوخ ہے اور اس کی جگہ اس فلاں حکم پر عمل ہوگا. اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ بھی اپنے مقام پر بیان ہوں گی، مگر یہاں اللہ کا ایک بڑا جلالی انداز ہمارے سامنے آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے حکم اب یہ حکم کون کیوں دے دیا؟ اللہ فرماتے ہو دہل یو آر ٹو آسک می، اللہ اکبر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ بادشاہ جو چاہے حکم دے. وہ کائنات کا خالق ہے، جو چاہے اسے حکم دے، البتہ اس کے حکم میں حکمتیں ہوں گی، مگر تم ہو کون سوال کرنے والے؟ یہ اندازہ بھی آگے آیا چاہتا ہے. فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کوئی آیت جسے منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں. کوئی آیت منسوخ کر دی یا بھلا دی، شاذ بہت ریئر اس کا امکان ہے کہ وہ حافظے سے اور ذہن سے محو کر دی گئی ہو اور لے کر اللہ نے واپس لے لی ہو، اس کے امکانات بہت کم ہیں. مگر اہل علم نے گفتگو کی، زیادہ تفصیلی علمی بحث اس مقام پر وہ تفاصیل میں ملاحظہ کر لینی چاہیے. اب اللہ کا انداز دیکھیے، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر بات پر قادر ہے. پہلے تورات دی، اب قرآن دی، جو چاہے سو کرے. پہلے ایک حکم دیا، اب دوسرا حکم دے، جو چاہے سو حکم دے. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ ٹون ملاحظہ فرمائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم جانتے نہیں ہو اللہ بادشاہ ہے، تم جانتے نہیں کہ اللہ کا کل اختیار ہے، جو چاہے سو وہ حکم عطا کرے. اب ایمان والوں کے ایک اور اہم ہدایت سوالات کے تعلق سے. فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، ایک تو گائے کے بارے میں اور ایک یہ کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم مسلمانوں کو اس طرح کے بے جا سوالات، یوز لیس قسم کی جو باتیں، اس طرح کے سوالات سے روکا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بعض ایسے سوالات کر بیٹھتا ہے انسان کے جو اس کو پھر عقیدے اور ایمان سے اور کفر سے دور لے جا کر کفر کی طرف ہی کیوں نہ لے جائیں. ایسے بے جا سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے. البتہ ایک بات پہلے آ چکی، وہ سوال جو ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے، ہماری نجات سے متعلق ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کی حسد کی وجہ سے. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا. حق تو واضح ہو گیا، علامات موجود ہیں آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، مگر حسد آڑے آ رہا ہے، مان نہیں رہے ہیں، اور اب حسد کے مارے چاہتے کہ مسلمانوں کو بھی کفر کی طرف لوٹا دیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، وہ ایک مثال دیتے تھے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے تو دم تو واپس آ نہیں سکتی، اب وہ نمایاں ہو رہی ہے تو وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ نمایاں نہ ہو. تو نبوت تو بنی اسرائیل میں نہیں رہی، بنی اسماعیل میں چلی گئی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی چھن جائے معاذ اللہ، تاکہ ہم اور یہ بالکل برابر ہو جائیں معاذ اللہ. من حسد من عند انفسهم، ان کے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا. فاعف واصفح، بس مسلمانوں تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا مدنی دور ہے، یہود سے معاہدے بھی ہوئے، البتہ سورۃ البقرہ اول دور میں نازل ہوئی ہے، مدنی دور کے اول میں نازل ہوئی ہے. ابھی تو ذرا معاملہ ہلکا ہے یہود کے ساتھ، بعد میں سازشیں کریں گے تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے، جیسے کہ پچھلی نشست میں تھوڑا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور تم اپنے لیے بھلائی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے، تجیدو عند اللہ، اللہ کے ہاں پاؤ گے. اللہ کے ہاں قدر ہے، بندہ اس کے لیے جھکتا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے سب ریکارڈ پر ہے، سب کچھ تمہارا اللہ کے ہاں ریکارڈ بھی موجود ہے، اور بہتر اجر بھی عطا ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. حالانکہ یہود و نصارہ کے آپس کے جھگڑے بہت ہیں، مگر مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہو جائیں گے، اس دور میں بھی تھا آج بھی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جنت میں چلو جائے گا، یہود کہتے ہیں چلو ہم تو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم بھی تمہیں انکلوڈ کر لیتے ہیں. جائے گا کون؟ فقط جو یہودی یا نصرانی ہو. اللہ کا تفسرہ تلک امانی یہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، خواہشات ہیں. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ تم دلیل اپنی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، یہ تمہاری تمناؤں کی بنیاد پر، تمہاری خواہشات کی بنیاد پر جنت کے فیصلے تھوڑے ہوں گے، اسی طرح محض کسی گروہ میں ہو جانے کی بنیاد پر جنت کا وعدہ تھوڑے ہی. اب ایک اصولی بات اللہ بیان فرما رہے، کیا جنت کس کے لیے ہوگی پھر؟ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی خاطر، وہو محسن، اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کی اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اسلام کیا ہے؟ یہ آخری پیغمبر آ گئے، ان کو مانو، ان کی مانو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، کامیابی تمہیں مل جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں ہم کیسے گرگٹ کی طرح یہ لوگ رنگ بدلتے تھے، کبھی کہتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں تم بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، چلو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ادروائز کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہود نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں، کتابوں میں تفصیل موجود بھی ہے، مگر ایک دوسرے کا بھی رد ہو رہا ہے، اور دونوں مل کے اب جو حق آیا ہے آخر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اس کے رد میں لگے ہوئے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے. اس سے ایک مراد ہے علم نہیں رکھتے سے مشرکین مکہ، کہ صدیوں سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، مشرکین مکہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اور آخرت کا معاملہ کتنی بڑی نعمت بھی ہے. سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو سکتے، بالآخر حتمی فیصلے آخرت میں جا کر ہو جائیں گے ان سب کے بارے میں. اب کچھ مشرکین کا تذکرہ، کیونکہ ہے تو سورہ البقرہ مدنی سورت، لیکن مکہ مکرمہ والوں سے روابط تو تھے، آنا جانا تو رہتا تھا کچھ لوگوں کا، اور باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتی تھیں، اور مسلمانوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے گا، اب تم آ تو گئے ہو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، مگر اللہ کا گھر تو مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کو تمہیں پاک کرنا ہے بتوں کی گندگی سے، شرکیہ طرز عمل سے. اس ترازو میں کچھ مشرکین مکہ کے تعلق سے بھی گفتگو آ رہی ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے. یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے اولاً، کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نکال باہر کیا، ہجرت پر انہیں مجبور کیا اور اللہ کے گھر سے دور کر دیا. البتہ اس کو تھوڑا عمومی انداز سے دیکھیں تو کبھی اسلام آباد کے اندر برطانیہ کا وزیر اعظم آیا تو شاہ فیصل مسجد پر تالا لگا دیا گیا، اذان بھی دو وقت کی نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں ہوئی، عجیب بات ہے. اور کبھی اللہ معاف کرے کہ مسئلہ کی مسائل لوگوں کے اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کراچی کی بعض مسجدوں کے اندر تالے لگ جاتے ہیں. یہ میں درد دل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی شدید بات ہے، سخت بات ہے. اور ڈی ایچ اے جیسے بعض اور پوش علاقے جو پاکستان کے ہیں، وہاں کچھ ہائی اپس وہ فجر کی اذان پر جو ہے وہ پابندی لگوا دیتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوگی، کیوں جناب ہماری نیند خراب ہوتی ہے. مسلمان ہیں وہ لوگ، کاغذ جی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو غیر مسلم تھا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اور کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی تلاوت ہوتی ہے فجر کی نماز میں، ذرا اس کی آواز مسجد میں بھی دھیمی رکھیں، ہمارے گھر تک آواز آتی ہے، ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ کیا ہے آخر؟ چھوٹے چھوٹے حرکتیں تو، چھوٹی چھوٹی حرکتیں تو ہمارے بھی ہو رہی ہیں، اور پھر مساجد پر ٹیکس لگا دیا جانا یہ ہماری ہے. اللہ اکبر کبیرہ، بھائی تمہاری بھی ہے، ہماری بھی ہے، سارے مسلمانوں کی. اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ حرکتیں ہمارے بھی کبھی کبھی ذرا لو پروفائل ہے ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہمیں بچائے، اور وہ جو فرقہ واریت کے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ تو مشرکین کا بیان جاری ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو حق نہیں تھا کہ وہاں اس مسجد میں داخل ہوں مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. ڈریں اللہ کے گھر کو، اگر تم نے گندگی کا ڈھیر بنا رکھا ہے، گندگی سے مراد شرک کی گندگی، مشرکین کے لیے کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ڈرو اللہ کے عذاب سے. اللہ کے گھر میں بت لا کے رکھے ہوئے، ڈرو اللہ کے عذاب سے. اللہ کے بندوں کو تم نے اللہ کے گھر سے دور کر رکھا ہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے. خوف آنا چاہیے تمہیں اللہ کی پکڑ کا. لہم فی دنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ پہلا پارہ کچھ دیر میں مکمل ہوگا، دوسرے پارے کا آغاز ہوگا تو وہ تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا، شفٹنگ آف قبلہ۔ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو اس کے لیے ذہن تیار کرایا جا رہا ہے اس مقام سے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جس طرف تم رخ پھیرو گے اللہ کے رخ انور کو پاؤ گے۔ اللہ کسی سمت میں مقید یا کنفائن تو نہیں، لیکن قبلے کی ڈائریکشن وہ ہماری یونٹی کے لیے ضرور ہے، اور اگر کبھی ادھر کی بجائے ادھر کی طرف قبلہ ہو جائے تو وہی اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کسی سمت میں ڈائریکشن میں کنفائنڈ یا محدود نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوا کرتی ہے جو محتاج ہیں بےچارے، اور اللہ تو خالق ہے سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ اولاد قرار دینا یہ یہود نے بھی کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، اور یہ نصارہ نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، یہ مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کچھ نہ تھا تو اس نے پیدا کیا، اور کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس نے بھی کریشن کا تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا، عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا بیان۔ باقی اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے، بچہ بھی ماں کے بطن میں اگر پرورش پا رہا ہے اس کا سارا پروسیس 8-9 مہینے کا لگے گا، مگر یہ اس کی جو ابتدا ہوئی وہ اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں، یہ سارا ٹائم فیکٹر تو انوالو ہوگا اس کے اندر، لیکن یہ سارا معاملہ اللہ کے لیے کس طرح کا ہے، وہ کہے کن اور وہ عمل میں آنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جو علم ہی رکھتے، مراد یہ مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی۔ تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ انکار کرنے والے ہر دور میں رہے اور ان کا انکار کا طرز عمل بھی عام طور پر ایک جیسا رہا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیات واضح فرما دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یہ یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات پر ہم سب کو مزید یقین عطا فرمائے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طور پر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ دونوں شانیں ہیں رسول اللہ کی، بشارت دینا اور خبردار کرنا۔ جو اطاعت قبول کرے ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت ہے، اور جو اطاعت قبول نہ کرے ان کے لیے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ پیغمبر کا کام تو یہ ہوا، البتہ جو قبول نہیں کرتے وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ آگے فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آج سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح داعی حق کو بھی یاد رکھنا چاہیے، پہنچانا اس کا کام ہے، سمجھانا اس کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اس کا کام ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو لوگوں کا اپنا چوائس ہے، ایک داعی دین لوگوں کو ہدایت دینے کا مکلف یا ذمہ دار نہیں ہے، بتانے سمجھانے بلانے کا ہے، منوانے کی ذمہ داری داعی دین پر نہیں ہے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ آج سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ ایسے مقامات پر خطاب ہوتا تو ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کے ذریعے کبھی ایمان والوں کو رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے یا کبھی کفار کو کچھ بات سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہود و نصارہ تو تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ کیا مطلب؟ اپنے اللہ کو چھوڑو یا اس کی کتاب کو چھوڑو، اس کے پیغمبر کو چھوڑو، اور ان کے اندر جا ملو اور ان کی ملت کی پیروی میں لگ جاؤ، تب تو شاید تم سے راضی ہوں. لیس دین دیٹ وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور ڈو مور اور ڈو مور اور ڈو مور کے مطالبے کرتے رہیں گے. کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. نہ ہی خدا ملا، نہ ہی رسالے سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدا، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. یہ نفس پرستوں کی باتیں ہدایت کی باتیں نہیں. جو پیغمبر لے کر آئے وہ ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت عطا ہوئی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ پھر عرض کر دوں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے خطاب، مگر امت کو سمجھایا جا رہا ہے. وہاں تو کوئی امکان نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادھر تو بڑے امکانات ہیں، اور کتنا غیروں کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور سب سے پہلے پاکستان کے نعرے لگا کر 57,000 پروازیں اڑانے کی اجازت دی، اور اپنے 15,00,000 بھائیوں کو ہم نے شہید بھی کرا دیا. اور جیسے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ تھا، اسی طرح ٹوین ٹاورز کا بھی ڈرامہ ہوا. ادھر نہ عراق کے اندر کوئی بیچارے ایویڈنس ہمیں دے سکے، نہ ادھر افغانستان میں کوئی ایویڈنس ہمیں دے سکے، لیکن اپنے 15,00,000 بھائیوں کو ہم نے شہید تو کروا ڈالا، اور اس سے زائد کی تعداد میں اپہاج بھی کروا ڈالا، اور 30-40,00,000 کو ان کے ملک سے در بدر بھی ہم نے کرا ڈالا. لیکن یہود و نصارہ اب بھی ہم سے راضی نہیں ہیں. اور ہم نے کتنے ایکسپیرینسز کرنے، اور ہم نے کتنے تجربات کرنے ہیں اللہ کی اس آیت اور اللہ کے اس کلام پر مزید یقین کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، یا فوڈ فار تھاٹ بھی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں. فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ تو یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا کلام بہت ہی پیارا کلام ہے، اور اس میں ایک بڑا توازن ہے. یہود و نصارہ کی برائیوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، مگر ان کے اندر کچھ لوگ اگر صحیح تھے یا حق کے متلاشی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تحسین کی ہے، تعریف کی ہے، اور قرآن حکیم میں ان کا ذکر بھی کیا. یہاں اسی طرح کے کچھ لوگوں کا ذکر کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، ہمارے اعتبار سے کیا ہے حق تلاوت قرآن کا؟ کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک ہے تجوید کے ساتھ کرنا، کم از کم حرام غلطیاں نہ ہوں، لحنے جلی کی غلطیاں نہ ہوں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو وقت لگائیے نا، یہ تو کسی قاری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگا کر ہم اپنی تلاوت کو درست کریں، کم از کم اتنا درست کر لیں کہ حرام غلطیاں نہ ہوں. کئی مقامات پر ذرا زیر زبر کی غلطی ہو جائے اور کچھ نہ کھینچا جائے یا کھینچ دیا جائے تو حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس سے کم از کم بچنا لازم ہے. پھر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا، اور اللہ کی قسم یہ جو سارے بینڈز اور یہ باجے اور یہ گانے اور یہ سارے کانسرٹس اور یہ اور وہ، اگر کسی کو اللہ کی قسم کھا کر کہوں جان چھڑانی ہے، قرآن سے محبت پیدا کرے. ہم نے اوریجنل نہیں سنا اگر تو کسی آرٹیفیشل پر ہی اکتفا کر لیں گے. اگر اوریجنل استعمال نہیں کیا یا نہیں کی کوئی شے، تو شاید آرٹیفیشل پر ہی اکتفا کر لیں گے. اور اللہ کی قسم جو اس اوریجنل کا محبت کرنے والا بن جائے، پھر اس کو ان سارے گندے کاموں کی محفلوں کے اندر نفرت ہی آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. میرا خیال ہے میں نے بات کلیئر کرنے کی کوشش کی اور وہ کلیئر ہو گئی ہے. قرآن سے محبت اور عمدہ انداز سے اس قرآن کی تلاوت. البتہ تلاوت کا مفہوم ایک ہے پڑھنا، جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور تلاوت کا ایک مفہوم ہے فالو کرنا. سورہ شمس آخری پارے میں، سب کو اس کا پہلے 2-3 جملے آیات یاد ہوں گی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا. یہ تلاہا کا لفظ بھی تلاوت سے ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تلاوت نہیں، پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت وہ تلاوت جو قرآن کے ہم پیچھے پیچھے چلنے والے بنے، ہم قرآن کو فالو کرنے والے بنے. ختم قرآن میں ہم دعا کرتے ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ واجعلہ لنا اماما، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، امام آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے. تو اصل قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ مجھے پتا تو چلے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, ان باتوں کا مجھے حکم دے رہے ہیں, ان باتوں سے مجھے روک رہے ہیں, تاکہ میں اس کلام کو فالو کرنے والا بن جاؤں. جو یہ تلاوت کر رہے ہیں کیا فالو بھی کریں گے سمجھ کر؟ آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھا بھی جائے تلاوت کے ساتھ ساتھ, اور اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَكْفُر بِهِ, اور اس کے انکار کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب اس کے بعد 15 رکوع شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 122 اور 123, وہ جو کل ہم نے بات شروع کی تھی, خطاب کا آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل سے, تو جو 47-48 میں الفاظ سے تقریباً ذرا سے فرق کے ساتھ وہی الفاظ اب آیت نمبر 122 اور 123 میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ارشاد ہوا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی, اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ تو بالکل جو آیت نمبر 47 ہے وہی آیت نمبر 122 اور 48 ادھر پہلے, اور اب 123 میں تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے, الفاظ تقریباً وہی ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی دوسرے شخص کا بدلہ نہ ہوگا, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ اسے کوئی عدل یعنی معاوضہ قبول کیا جائے گا, وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ کوئی شفاعت یعنی جھوٹی شفاعت اس کو نفع دے گی, وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آج ہمیں یقین عطا فرمائے, کل میں نے اور آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے. قرآن نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. جتنے چور دروازے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ شراب کوئی چھڑا لے گا, کوئی بچا لے گا, کوئی سفارش کر دے گا, کوئی پیسہ کھلا دے گا, یہ سارے یہاں چلتے ہیں تو چلتے ہیں, اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں نہیں چلیں گے. اس کے بعد اگلے جو دو رکوع ہیں, یہ رکوع نمبر 15 اور 16, ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, اور ان کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے, ایک سینٹرل فگر ہے. یہود بھی ان کو تسلیم کرتے مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, مشرکین مکہ بھی ان کی طرف نسبت کرتے تھے, اور ہم مسلمان تو بہرحال ان کی طرف نسبت رکھتے ہی ہیں. تو تمام لوگ جو اس معاشرے میں موجود تھے, مسلمان, یہود, نصارہ, مشرکین, سب کے نزدیک ایک سینٹرل فگر وہ ابراہیم علیہ السلام, ان کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی دعوت توحید بھی پیش کر رہے ہیں, اور جو ان گروہوں کے اندر بگاڑ آیا تھا اس بگاڑ کی اصلاح کی طرف بھی ان کو متوجہ فرما رہے ہیں. فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے, اور کوئی تو بات ہے کہ درود ابراہیمی نماز کا حصہ ہے نا, اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, یہ کما کے اندر بھی بڑا نقطہ ہے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما, جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر علیہ السلام, اس جیسے میں بڑا نقطہ ہے, خیر تفصیل میں نہیں جا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے, اور اس تعلق سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قربانی کے موضوع پر ایک بڑا پیارا خطاب ہے جو کتابی شکل میں بھی موجود ہے, اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو امتحانات سے بھری ہوئی ہے بڑی پیاری وضاحت انہوں نے اس میں فرمائی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مجموعی اعتبار سے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ان تمام امتحانات میں پورے اترے. اس ایک آیت کے ایک جملے میں ایک پوری قیامت منہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والے امتحانات کے تعلق سے. البتہ آگے فرمایا, قال انی جاعلک للناس اماما, فرمایا کہ ابراہیم بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا, اس وقت جو بھی انسانیت ہے اس کے امام بنائے جا رہے ہیں. قال ومن ذریتی, عرض کی کہ اور اے میرے رب میری اولاد اس کا کیا بنے گا؟ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک یہ امامت کا منصب کا ملا آزمائشوں سے گزرنے کے بعد. آج امت چاہتی ہے کہ رات میں کوئی دھواں دار تقریر ہو جائے اور صبح میں خلافت کا نظام قائم ہو جائے, اسلامی انقلاب برپا ہو جائے, قربانیاں دینے کو ہم تیار ہیں, تو کیسے لیڈ کریں گے انسانیت, کیسے انسانیت کی امامت کریں گے؟ اس تعلق سے بہت ضروری ہے کہ یہ مقام ہمارے سامنے رہے کہ امامت کا منصب ملتا ہے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد. قال انی جاعلک للناس اماما, فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی, عرض کی کہ اے میرے رب، میری اولاد کو بھی ایک نیک اور صالح باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کرتا ہے وہ یہاں بھی پتہ چل رہا ہے، اور ابھی پہلے پارے کے اختتام پر بھی مزید پتہ چلے گا انشاءاللہ. قال لا ينال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچتا. یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی نسل میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالمین سے عہد نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید پر کاربند تھے، اور آج ان مشرکین مکہ نے 360 بتوں کی گندگی اللہ کے گھر میں لا رکھی ہے. معاذ اللہ، وہ تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑ دینے والے تھے، اور تم ان کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہو اور تم نے بتوں کی پوجا پاٹ یہاں پر شروع کر رکھی ہے. تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد نہیں ہے. پتہ چلا صرف اولاد اور نسل میں ہونا کوئی کام کی بات نہیں، بلکہ اگر سابق جیسے انبیاء ہیں، اگر وہ خیر پر تھے تو اولاد اگر خیر پر ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی. حدیث ہے مسلم شریف میں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عمل میں پیچھے رہا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. جو عمل میں پیچھے رہا اس کا نسب کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کے خاندان سے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب اللہ فرماتے ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وامنا اور امن کی جگہ بنایا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بار بار لوٹنے والی بات کیا ہے، ایک دفعہ چلا جاتا آدمی تو دل کرتا ہے کہ بار بار اس کی طرف جائے. اللہ بار بار کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. وامنا اور امن کی جگہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اب اس کی تشریح سنت نے کہی بتائی ہے ہمیں، غلام احمد پرویز نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ حدیث سے بےچارے دور تھے، اور وہ تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ حدیث کا مطالعہ کر رکھا تھا. آج کے جو منکرین سنت ہے، ان غریبوں نے صرف قرآن کا ایک ترجمہ تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، اور دھڑلے کے ساتھ سنت کا انکار اور حدیث کا دھڑلے کے ساتھ انکار کرتے ہیں. اور ان حضرات کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، وہ انداز الارم بج جانا چاہیے. قرآن میں کہا لکھا ہے بتاؤ، قرآن میں کہا لکھا ہے بتاؤ. وہ اللہ کے بندے یہ کہو قرآن اور سنت میں کہاں ہے اور امت میں کہاں ہے. پہلے نے درس کیا تھا، سارا ہمارا دین اعتبار پر کھڑا ہے، اور 14 صدیوں سے محفوظ دین ہمیں پہنچا ہے، اس پر ہمارا اعتبار ہے. تو قرآن میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے، امت میں کہاں ہے؟ اگریڈ اپون باتیں پوری امت میں آج تک محفوظ چلی آ رہی ہیں. تو یہ انداز قرآن میں کدھر لکھا ہے، یہ ذرا الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ شاید سوال اٹھانے والا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے وہ نگیٹ کرنے والا ہو. اور اکثر جب 4 سوال کیے جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہاں حدیث تو بڑی ڈیبیٹیبل ہوتی ہے نا، معاذ اللہ حدیث تو یہ 250 برس کے بعد لکھی گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات پہلے دن عرض کی جا چکی ہے، قرآن دور نبوی میں لکھا گیا ہے، احادیث بھی دور نبوی میں لکھی گئی ہیں. ایک سائنس کے طور پر ان کی کمپائلیشن پر ڈسکشن وہ بات کی بات یقیناً ہے، مگر دور نبوی میں قرآن بھی لکھا گیا، دور نبوی میں صحابہ کرام نے احادیث کو بھی لکھا ہے. البتہ ایک علمی مباحث میں سے ہے، اس کو تلاش کر کے پڑھنا بھی چاہیے. تو یہاں سنت نے کیا بتایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کو مصلى نماز کی جگہ بناؤ. طواف مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت جو سنت ہم ادا کرتے ہیں، جس کو واجب الطواف بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم کے قریب یا اس کے سامنے کہیں بھی پیچھے جا کے پڑھ لیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں کھڑے ہو کر لڑ کر پڑھنے کی کوشش کریں، یہ لڑ کر پڑھنا حرام ہے کیونکہ مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور وہ 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. وہاں جگہ نہ ملے کہیں بھی پیچھے جا کے آدمی ادا کر لے، وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن سنت نے بتایا کہ طواف مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت ادا کرنی ہے، وہ یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. واعدنا الى ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین وركع السجود، کہ وہ میرے گھر کو پاک رہیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. علماء نے لکھا کہ فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بیت اللہ کے پاس سب سے بڑا عمل طواف کا عمل ہے، اور یہی تدریج اس آیت میں ہے، طواف کرنے والے اور پھر اعتکاف کرنے والے اور پھر رکوع سجود نفل نماز ادا کرنے والے، یہی ترتیب ہے. وہاں افضل عمل فرض نماز کے بعد طواف، پھر یہ ہے اعتکاف، اور پھر یہ رکوع سجود یعنی نفل عمل انجام دینا. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل هذا بلدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. بہرحال یہ تو مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، ہم دعا کرتے بھی رہے کرتے ہی رہیں گے، اللہ ہمارے شہر کو بھی امن والا بنائے، ہمارے اس ملک کو بھی اللہ امن والا بنائے. اور اس امن کی اہمیت کیا ہے، بڑی پیاری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں، وہاں تفصیل سے اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا ثم أضطره الى عذاب النار، اس کو تھوڑا سا نفع تو دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اب وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ جو ایمان لائے اس کو روزی عطا فرما دے، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ رزق تو سب کو دوں گا دنیا میں، وہ رب العالمین ہے نا، رب المسلمین تو نہیں ہے، یہاں سب کو دوں گا میں، لیکن جو کفر پہ اڑا رہے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی کا رزق یعنی جنت کی نعمت نہیں ملیں گی، اس کو تو پھر جہنم کی آگ کی طرف ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. مزید دعائیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کر رہے تھے، اور یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عمارت مخدوش بھی ہوئی، سیلاب آتے رہتے تھے، اب از سر نو رینیو کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. پیغمبروں نے بڑی پیاری پیاری باتوں کی ہمیں تعلیم دی اور ادب سکھائے. ایک ادب کیا ہے، ایک عمل پورا ہو رہا ہے تو اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے. نماز بھی ادا کر لی، اللہ قبول فرما لے. تلاوت کر لی، اللہ قبول فرما لے. قرآن کی محفل میں آ گئے، اللہ قبول فرما لے. تراویح ادا کر لی، اللہ قبول فرما لے. روزہ رکھ لی، اللہ قبول فرما لے. اللہ کے ہاں بڑی پیاری بات ایک مفتی صاحب نے کہی، اللہ کے ہاں قابلیت کی اہمیت نہیں ہے، قبولیت کی اہمیت ہے. اللہ کے ہاں قابلیت کی اہمیت نہیں ہے بلکہ قبولیت کی اہمیت ہے. اللہ ہمیں قبولیت والوں میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. اللہ اکبر. امام الناس اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. بلال سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا ہوتا ہے، خباب سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا ہوتا ہے، سمیہ اور یاسر سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیا ہوتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے اللہ اپنی ایک مسلم امت بنا دیجیے. مسلم امت، ہمارا نام کیا رکھا، مسلم. آج ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سر آنکھوں پر بھائی، یہ مقادم فکر سر آنکھوں پر، مگر دین میں سب شامل ہیں. مسلک میرا نیچے، میرا دین اوپر ہے، میرا تعارف اسلام ہے، دیوبندی ہونا نہیں. اور اللہ کی نجات مسلم ہونے میں ہے، پہلے بھی ذکر آیا، آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. بقیہ سب مکاتب فکر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی، تبھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بعض ساتھی آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں، اور کئی ساتھی آہستہ بھی کہہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک؟ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کچھ وہ بھی ہیں آتے، ہمیں پتا ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ لیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ مسئلہ ہے ترجیح کے لیے، اٹس اے میٹر آف پریفرنس، ترجیح کا معاملہ ہے. اور دین وہ میرے لیے اوپر رہے گا. حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, یہ سب ہمارے دین میں شامل ہیں, یہ سب ہمارے ائمہ تھے, ان کا احسان ہے امت پر. لیکن ان سب کو ہم میٹر آف پریفرنس کے طور پر لیں, تبلیغ کے لیے نہیں یہ چیزیں. ہاں امام غزالی نے کہا رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلک ترجیح کے لیے ہے, پریفرنس کے لیے ہے, تبلیغ کے لیے نہیں. پریچنگ میں اسلام کی کروں گا, اپنے مسلک کی نہیں کروں گا. بتا دوں گا یہ فلاں مسلک کی رائے فلاں مسلک کی رائے, ٹھیک ہے, لیکن ترجیح یعنی ٹاپ آف دا لسٹ وہ دین کو رکھنا ہے. فقہی مسائل میں ایک ہی رائے, یہ ایک ہی رائے, یہ میٹر آف پریفرنس ٹھیک ہے, مگر ہم نے ان چیزوں کی تبلیغ تھوڑی کرنی, تبلیغ ہم نے دین کی کرنی. نماز کو ادا نہیں کر رہا وہاں مجھے زیادہ حساس ہونا چاہیے, نہ کہ جو نماز میں آگے میں اسی کے پیچھے پڑھا ہوا, تو نے ہاتھ اوپر کیوں باندھا, نیچے کیوں نہیں باندھا, یہ الٹا ہو گیا نا. جو آ گیا بھائی اس کو معاف کر دے, اس کو نماز ادا کرنے, جو نہیں آ رہا اس کی فکر کرے نا, کیونکہ دین نے نماز کا حکم دیا ہے. باقی یہ تمام طریقے جو نماز ادا کرنے کے ان شاء اللہ سب کی قبول ہوگی. بقول مولانا مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ہمارے دلوں کو وسعت ادا فرمائے. مولانا مودودی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ, تم حنفیوں کا شافی کی نماز پر اگر بحث کرتے ہو تو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, امام شافی نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. تم شافی ہو کر ابو حنیفہ حنفیوں پر اگر الزام تراشیاں کرو, انگلیاں اٹھا رہے ہو, تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, ابو حنیفہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی؟ بہت پیارا اسٹیٹمنٹ میرے نزدیک تو یہ ہے. اللہ ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرمائے اور ہمیں مسلم بنائے. باقی چیزیں نیچے سر آنکھوں پر, لیکن ہمارا اصل تعارف مسلم, ہمارا نام رکھا مسلم, دعا کی مسلم, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولاد میں سے اللہ اپنی فرما بردار امت بنا. وارینا مناسکنا وتب علینا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا, اور ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب الرحیم, بشک اے اللہ تو خوب خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب, وبعث فیہم رسولا منہم, ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج, یتلو علیہم آیاتی کا, جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب, اور انہیں کتاب کے احکام کی تعلیم دے, والحکمہ, اور ان کو حکمت کی تعلیم دے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کر دے, انک انت العزیز الحکیم, بے شک اللہ تو غالب ہے حکمت والا ہے. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور پتہ ہے کتنے برسوں کے بعد قبول ہوئی؟ 2500 برسوں کے بعد, 2500 سال کے بعد. اللہ اکبر. یہ دعا کس کے لیے ہوئی؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج, جو اللہ تیری آیات کی تلاوت کرے, ان پر تعلیم دے کتاب کی, حکمت کی, اور تزکیہ بھی فرمائے. 2500 برس کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی. وہ اب پتہ چلا کہ دعائیں بعض اوقات بڑی ہوتی ہیں تو ان کی قبولیت میں بھی ٹائم لگتا ہے. دعا کے موضوع پر پھر کسی اور وقت بات کریں گے. البتہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو میتھڈالوجی تھی, بنیادی طریقہ کار تھا, قرآن کے ذریعے قرآن کی تلاوت, قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, قرآن میں حکمت کی باتیں جو بیان ہوئی ان کی تعلیم, حکمت سے مراد سنت رسول بھی لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کا طریقہ کار تھا, یہ 4 مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک اللہ تو غالب ہے حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے, ان کی ملت سے منہ موڑے, سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور بے شک ہم نے ان کو اس دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم, جبکہ انہوں ان سے ان کے رب نے کہا اسلم کے جھک جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے عرض کی میں نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے. ملت ابراہیم کے الفاظ کئی مرتبہ قرآن میں آئے. پچھلی آیت میں ملت ابراہیم کا ذکر آیا, اور آیت 131 جو بھی ہم نے پڑھی ہے مکمل کی ہے, اس میں ایک طرز عمل کا بیان. تو ملت ابراہیم, میتھڈالوجی آف ابراہیم علیہ السلام, طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا, وہ کیا ہے؟ مسلم ہو جانا. اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حضور جھکا دیا. یہ ریفرنس کئی مرتبہ آئے گا بعد میں بھی, کیونکہ ملت ابراہیم کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. ہم میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں, ایک باپ کو اپنے بیٹوں کو کیا وصیتیں کرنی چاہیے، خاص طور پر زندگی کے آخری مرحلے پر، ٹھیک ہے، بہت سی تو ہوتی ہے نا، چار اکاؤنٹس بتائے تھے، چھ نہیں بتائے تھے، ٹھیک ہے، دو پلاٹس کا ذکر کیا تھا، دو کا نہیں کیا تھا، صحیح ہے نا، اور کیا کیا رینٹ پہ دیا ہوا ہے، چلو یہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے وراثت سے متعلقہ معاملات بھی طے ہونے کسی کے انتقال کے بعد، لیکن سب سے بڑی وصیتیں کیا ہونی چاہیے، پیغمبر سکھا رہے ہیں اس مقام پر، یا بنیا، اے میرے بیٹھو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال پر کہ تم اللہ کے مسلم رہو. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بیٹوں کو کیا وصیت ہو رہی ہے؟ بیٹا مرتے دم تک اللہ کے مسلم رہنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا موقع آ رہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود، معبود واحد کی، یعنی اللہ، ونحن له مسلمون، اور مسی اللہ کے مسلم، یعنی فرما بردار ہیں. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ عمل جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے عمل کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. یہ آیت نمبر 134 ہے، اور ابھی پہلا پارہ مکمل ہوگا تو آیت نمبر 141 بھی یہی ہے، دہرائی گئی ہے، وہاں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. وقالوا کونوا ہودا او نصارا تهتدوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. قل، اے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے پر آ جاؤ. یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نصارہ بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. آج کل بھی بہت سے گروہ کہتے ہیں یہ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی طریقے پر. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو رب کا حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو مسلمانوں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام پر. والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو نازل کیا گیا اور عطا کیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. یہ بات سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی آئے گی انشاءاللہ. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے مسلم، یعنی فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. یہ حصہ اس آیت کا صحابہ کی عظمت کے حوالے سے بڑا قیمتی ہے. یہود ہیں، نصارہ ہیں، دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے، اور وہ دعوے دار تو ہیں اللہ اور آخرت کو ماننے کے، مگر کہا جا رہا ہے نہیں، تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. یہ تم کون ہیں؟ صحابہ، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے. ایمان، وہ ایمان مطلوب ہے جو صحابہ والا ایمان ہو. اور دو دن پہلے تعارف نشست میں ہم نے سمجھا تھا، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملات میں پیچھے سے پیچھے جا کر تلاش کرنا ہوگا، اور وہ خیر القرون، جو بیسٹ ایرا ہے اس امت کا، وہ صحابہ کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ان صحابہ کی عظمت کا بیان. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو بے شک وہی زد میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. یہ خطاب تو رسول اللہ سے ہے علیہ الصلاۃ والسلام. مشہور بات یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور اس مقام پر ان کا مبارک خون بھی بہا ہے، اور گویا ان کے لیے بھی ایک اعلان محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوگا. وہ السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. صبغت اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کا رنگ، گویا مسلمانوں سے کہلوایا جا رہا ہے. یہ نصارہ کا معاملہ تھا کہ جب ان کے کوئی اسلام قبول کرتا یا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ بپتسمہ دیتے، بیپٹائز کیا کرتے تھے، ظاہر کے رنگ ہیں، زرد رنگ ان کے لیے تھا یا ہے. لیکن اللہ کا رنگ یہ سب سے قیمتی رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہوگا. اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی اطاعت میں ڈھل جانا, جیسے حدیث جامع ترمذی کی, اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے رہے, میں بھی کمزور, ہم سب کمزور ہیں, اللہ ہمیں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے, لگے کہ ہاں اس بندے کا رمضان قبول ہو گیا, اس کے روزے قبول ہو گئے, اس کی راتیں قبول ہو گئیں, اس کا قرآن سننا قبول ہو گیا, اب یہ چلتا پھرتا اللہ کا بندہ دکھائی دے رہا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. ونحن له عابدون, اور ہم اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وہ ربنا وربکم, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصون, اور ہم اسی اللہ کے لیے مخلص یعنی فرما بردار ہیں. بحث تھوڑی ہے, اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, اصل بات ہے جو حق آیا اس کو قبول کرو, مسلم بنو واقعتا جو کہ طریقہ کار ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا. ام تقولون, کیا تم یہ کہتے ہو, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا و نصارا, تم کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی. قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, کیوں تم نے گروہوں کے ساتھ نجات کو کنفائنڈ یا مقید کر دیا ہے یا کانٹینجنٹ کر دیا ہے, کنڈیشنل کر دیا ہے, کیوں آپ کر. یہاں استاد محترم ڈاکٹر صاحب بھی, ڈاکٹر سرار صاحب بھی فرماتے تھے, صحابہ کیا تھے, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل الحدیث تھے, کیوں اتنے ہم زیادہ زور دے رہے ان چیزوں کے اوپر. دے ور مسلمز, اور ہم بھی مسلم الحمدللہ. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اسلام ہی بیان کرتے ہیں بھائی, علمی اختلاف رہے گا کوئی حرج نہیں, مگر دل کو وسیع کریں. یہ ہمارے تعارف نہیں ہے, میں دیوبندی میں بریلوی میں اہل حدیث, یہ ہمارا تعارف نہیں ہے. ہاں ہم کہیں منسلک ہو سر آنکھوں پر, اور ہم اعتبار کریں کہ یہ علماء دین کی تعلیم ہمیں صحیح دے رہے ہیں, ہم عمل کر رہے ہیں دین پر عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں کہ میں اس زیرو میں ہوں گا تو نجات ملے گی, تم نہیں ہوگے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے, یہ غلط ہے. یہ ان سے کہا جا رہا ہے. قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی فرمائی کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, اور کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے. یہ وہ بات جو یہود اور یہود کے علماء خاص طور پر تفسیر آتی گئی. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگوں جو تم کرتے ہو. تلک امت قد خلت, یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو وہ اعمال کرتے تھے. یہ آیت دوبارہ گئی 134 میں بھی تھی اور یہاں بھی دہرائی گئی. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. او بھائی تم ہو, تم کیا ہو یہ بتاؤ, اولاد میں ہونے سے نسل تھوڑی بڑھے گا. ان کے لیے ان کا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں حضرت کی اولاد میں سے فلاں کی اولاد میں سے. سو واٹ, اس بنیاد پر تو نجات نہیں. حضرت اللہ کے نیک بندے, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ان کا مقام ہوگا اللہ کے بلند ان شاء اللہ تعالیٰ. مگر آپ اور میں کہاں کھڑے, ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضوں پر عمل درآمد ہے تو ان شاء اللہ کامیابی ہے, ورنہ حدیث پہلے پیش کی گئی مسلم کی روایت ہے, جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. تو جو جا چکے وہ اپنے اعمال کے جواب دے ہیں, اور میں اور آپ ہمارے اعمال کے جواب دے ہیں. یہ بات اور بھی جگہ کام آتی ہے, ارے جی باپ دادا کے دور سے بات چلی آ رہی. او بھائی باپ دادا تک اگر دین کی فلاں بات نہیں پہنچ سکی یا کوئی کوتاہی ہوگی اللہ ان کو معاف کرے, مگر میرے سامنے اگر دین کی صحیح بات آ گئی تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے, مجھے دین کو فالو کرنا چاہیے. آئی فون تو دادا نے استعمال نہیں کیا تھا نا بہت سو کے, جی تو آپ اور میں کیوں استعمال کر رہے ہیں, اویلیبل ہے. اسی طرح اگر ان تک قرآن تو تھا, اگر انہوں نے نہیں سمجھا, دین کی تعلیم تو تھی اگر انہوں نے نہیں سمجھی, اب استغفار کریں گے ان کے لیے, مگر مجھے اور آپ کو تو اویلیبل ہے نا. تو جیسے میں آئی فون استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے میں 6-7 کی بات نہیں کر رہا, اگر میں آئی فون استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اویلیبل ہے تو آج مجھے قرآن بھی اویلیبل ہے، قرآن کی محفلیں بھی اویلیبل ہیں، میں خیر کو قبول کر کے عمل کروں اور جو جا چکے اسلام پر تو گئے ان کے حق میں دعا کروں، یہی میرے اور آپ کے لیے صحیح تر طرز عمل ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 8 رکعت تراویح ان